मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-मुर्शद में आपके सवालात के साथ मुनव्वर अतीक हाजिर खिदमत। रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के शेख हैं, मुदरजमे कुरान हैं, मुफक्कर कुरान हैं, मुफस्सर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत से हवाले आपके तारुफ के। हजरत साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। हजरत साहब, बहादुर अली मियां चन्नू से इनका एक सवाल है। ये लिखते हैं कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला की जात उससे राजी हो जाए। हम ये किस तरह जान सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो गए?
बड़ा आसान सा काम है भाई। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी।
सुभान अल्लाह।
कुरान करीम की आयत है, अब हुजूर को हुक्म दिए गए कि लोगों को बता दो ये नुस्खा, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा खालिक तुमसे राजी, फत्ता भी उन्हीं मेरा इत्तेबा कर। युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मोहब्बत करने वाले बने फिरते हो, आशिक और आशिक इश्क कर सकता है, जरूरी नहीं माशूक भी उस पर आशिक हो जाए।
बिल्कुल सही बात।
इन कुन तुम तुहिब्बुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्ता भी उन्हीं फिर मेरी मोहम्मद रसूल सल्लम की का इत्तेबा कर लो, उसका नतीजा ये होगा युहिब्बुकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम तालिब बने फिरते हो, फिर तुम मतलूब बन जाओगे, महबूब हो जाओगे।
सुभानअल्लाह।
जब तुम मेरा इत्तेबा करोगे तो कुरान कहता है, हुजूर ने फरमाया कि मेरा इत्तेबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा।
सुभानअल्लाह। और इससे बड़ी और क्या बात,
कहां से कहां जा पहुंचे। सादा सा नुस्खा है भाई, इसमें कोई लंबी
चौड़ी बात नहीं है। अकीला मुश्ताक इस्लामाबाद से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद है, हम इस मोहब्बत को अपने कल्ब में किस तरह जागुजी करें?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, लिकुल्ले शैन सिकाला, हर चीज की पालिश होती है।
सही।
लकड़ी की अलग है, लोहे की अलग है, कैमरे को साफ करने का एक लोशन अलग है, आंख के शीशे को साफ करने का ऐनक का एक अलग है, लिकुल्ले शैन सिकाला, हर चीज की एक पालिश होती है, वो न लगाई जाए तो वो चीज धुंधली मैली जंगालू खराब होने लगती। वसिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों की पालिश अल्लाह का जिक्र है।
सुभान अल्लाह।
तो भाई दिलों को पालिश करो, अल्लाह का जिक्र करो, दिल साफ होंगे तो मोहब्बत उनमें बसी रहेगी, दिल जंगालूद हो गया तो मोहब्बत क्या, फिर तो वहां नफरतें जन्म लेंगी और आप हर एक से लड़ते फिरते फिरते हो।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रेहान अहमद सैयद इस्लामाबाद से, इश्क हकीकी की नोयत इश्क मजाजी से बहुत मुख्तलिफ है, इश्क हकीकी को नापने का पैमाना क्या है?
जहां तक बात है ना इश्क की, मेरा मसलक कुछ अपना सा है और लोगों को मुझके एतराज भी होता है कि इसकी इनफरादी राय होती है और ये बड़ों की बातें नहीं मान। मैं कहता हूं इश्क मजाजी इश्क नहीं है,
सही
जरूरत है।
सही।
जिसे इश्क मजाजी कहते हैं ना वो जरूरत है,
वो इश्क नहीं है।
मैं समझता हूं कि अमूमन ये दो जिनसों के दरम जिनस मुखालफ के दरमियान होता है।
सही।
उन दोनों में से एक बेकार हो जाए तो इश्क बाकी रहता है।
سوال ہی پیدا کیا.
شکل پہ تضاد پھینک دو, مرد کا روزگار چھوٹ جائے, عشق ہوتا تو پھر تو
پھر تو غائب رہتا ہے.
یہ عشق نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت,
یہ ضرورت ہے جس کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا ہے, اس کو مجازی ہم کہتے ہیں. بہت خوبصورت بات.
عشق وہاں ہے جہاں کچھ ملے تو بھی ٹھیک ہے, نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے.
سبحان اللہ.
یہاں ہمیں کچھ ملے تو عشق ہے, نہ ملے تو کون سے عشق. بڑے بڑے عاشق بیوی کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں, بڑی بڑی عاشق خواتین مرد کے بعد تین تین شادیوں کی, عشق کہاں جاتا ہے؟ یہ یار عشق نہیں ہے, یہ ہماری ذات. میں کہتا ہوں دنیا میں محبت ناپید ہے. کہتے ہیں والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہے, آج کے والدین کو اولاد کما کر نہ دے, گھر سے ٹٹے مار کر نکال دیتے ہیں, محبت کہاں جاتی ہے؟
اور یہ بڑی سچی بات ہے.
ضرورتیں ہیں ہماری, بیٹا جوان ہوا ہے کما کر دے, باپ بیٹے کو اس کے اخراجات دے, اس کی ضرورتیں پوری کرے, اگر نہ کرے تو محبت کہاں؟ یہ محبتیں نہیں ہیں, یہ ہماری ضرورتیں ہیں جن کو ہم نے محبتوں اور عشق کا نام دے رکھا ہے. عشق ایک ہی ذات سے ہے, اور وہ ہے اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے ہر کام سے, اللہ کے نیک بندوں سے, نیکی کی راہ میں. اور وہ غیر مشروط ہوتا ہے, نہ اللہ پہ زوال آتا ہے نہ اللہ کی نیکی پہ زوال آتا ہے. اور عشق ہوتا ہے اس لازوال چیز کے ساتھ, سلو عشق بھی لازوال ہوتا ہے. امیر ہو تو بھی محبت کرتا ہے, فقیر ہو جائے تو بھی محبت کرتا ہے, صحت مند ہو تو بھی عشق کا جذبہ وہی ہے, بیمار ہو جائے تو عشق اور جمع ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک
دیکھیں نا, صحت میں ایک محبت ہے اللہ سے, اور اللہ صحت لے لیتا ہے تو محبت اور جمع ہو جاتی ہے. سکھی ہوتا ہے اللہ سے عشق کرتا ہے, دکھی ہوتا ہے تو دکھ عشق کو بڑھا دیتا ہے. یار عشق تو یہ ہے نا, سو ان میں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں, یہ عشق ہے. یہ باقی ضرورتیں
باقی
احتیاجات ہیں, ان کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا.
بالکل صحیح. اور حضرت جی, جب یہ عشق اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو ہو جائے,
مجھے رات ہی
پھر تو یہ باقی جتنے ہم نے سوالات کیے,
مجھے رات ہی کے میں ای کے میل آئی, اور اس میں اس بچی نے اپنا نام پتا نہیں لکھا, وہ بتانا نہیں چاہتی ہوگی, ای میل ہی ہے کہ جی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں, اور 8 سال سے محبت کرتی ہوں, اور اتنی محبت کرتی ہوں کہ ایک لمحہ اس کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتی, لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری تو ماں باپ نے بچپن میں منگنی کر دی تھی, میں ماں باپ کے سامنے تمہارا نام بھی نہیں لے سکتا, میں کروں گا وہی جو ماں باپ کہیں گے, محبت تم سے کرتا ہوں.
کیا بات, کیا بات.
تو آپ اس کا حل بتائیں. میں نے اسے جواب میں جو پہلا جملہ لکھا وہ تھا شیم آن یو. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکا کتنا با اخلاق ہے کہ اتنے تمہاری جانساری کے باوجود وہ کہتا ہے کروں گا وہ جو ماں باپ کہتے ہیں, اور تم کتنی بے حیا ہو, تمہیں ماں باپ کا کوئی خیال نہیں, اور تم کہتی ہو یہ جائز ہے ایک غیر مرد سے تعلق رکھنا, کس شریعت میں جائز؟ اسے جائز بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی برائی تو نہیں نہ کر رہے, صرف محبت کر رہے ہیں.
اللہ,
وہ یہ صرف محبت ہی تو برائی کا دروازہ ہے.
صحیح
کہ نہیں؟
بالکل.
تو دروازے پہ تو کھڑے ہو نا.
بالکل ایسے,
تو دروازے پہ پٹ کھول کے کھڑا ہونا کون سا جواز ہے اس کا؟ تو میں نے کہا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکا, حالانکہ مرد زیادہ اس معاملے میں کمزور ہوتے ہیں,
جی ہاں,
تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتا ہے, اور تمہیں جس نے ماں باپ نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا کوالیفائڈ لگتی ہو, تمہیں ان کی عزت کا کبھی خیال نہیں. شیمان
اللہ اکبر.
تو ہم تو ان محبتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں بھائی,
اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہی آپ والی بات کہ جب تیزاب چہرے پہ ڈال جائے, جب نقصان ہو جائے, جب کچھ ایسے معاملات ہو جائے, تو وہ محبت جو بالکل ختم ہو جاتی ہے.
ایک نوکری چھوٹ جائے, محبتیں چلی جاتی ہیں,
چلی جاتی ہیں. اور امیری میں کچھ اور ہوتا ہے, غریبی میں کچھ اور ہوتا ہے, اور پھر وہی لان تان شروع ہو جاتی ہے.
بھائیوں بھائیوں میں اور والدین میں محبت نہیں رہتی, اور کسی میں کہاں رہتی.
حضرت جی, ارشد لطیف ملتان سے لکھتے ہیں, تصوف میں مختلف سلاسل ہیں, اور ہر سلسلہ میں مشائخ عظام ہیں. اب ہم جو کہ تصوف سے آشنا ہی نہیں,
ہم یہ اندازہ کس طرح لگائیں کہ کس شیخ کے پاس جانے سے زیادہ فائدہ ہوگا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں صحابہ کرام نے یہ سوال پیش کیا.
اچھا
میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا لوگ تھے, کوئی سوال لا ین حل نہیں چھوڑا. حالانکہ حضور کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے بڑی ضرورت چاہیے, لیکن پوری امت کے ہر شعبے میں رہنمائی کے لیے انہوں نے سوال پیش کر دیے. یہ سوال بھی پوچھا
سوال
کہ یا رسول اللہ آپ پردہ فرما جائیں گے,
صحیح
کوئی نبی تو ہوگا نہیں, تو پھر ہمیں نیک لوگوں کی تلاش ہوگی اللہ کے بندوں. تو ہر کوئی بگلی پہن کر جبا پہن کر بیٹھ جائے گا میں نیک ہوں, کیا پتہ چلے گا یا رسول اللہ کون نیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے وہ کام
وہ نیک ہے. سبحان اللہ
کتنا جامع سوال ہے
اور کتنا
اتنا ہی جامع
جواب.
بھئی دیکھیں ملک میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں, ہر یونیورسٹی میں اسکالر ہیں. آپ بچہ چھوڑتے ہیں اگر بچہ کچھ حاصل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کہہ رہے ہیں یار ان کا تو میسنگ تو بڑی ہے اور ٹرن آؤٹ بڑا ہے, وردی بڑی, پڑھاتے پڑھوتے کوئی نہیں.
بالکل ایسے
کسی سلسلے میں جائیں سارے سلسلے یہ یونیورسٹیاں ہیں, لیکن اس کے اصلی ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ جب آپ کے دل میں اللہ بس جائے اور اس کا ظاہر یہ ہوگا کہ آپ کے عقیدے اور کردار کی اصلاح ہونے لگے تو وہاں جم جائیں. اور جہاں صرف عقائدے اور کہانیاں سنا کر اٹھا دیا جاتا اور دل نہ بدلے کردار نہ بدلے تو سمجھیں کہ یہ نقلی یونیورسٹی ہے, یہاں سے چھوڑ دیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پر جا کر یہ محسوس ہو کہ اللہ
اللہ یاد آ
یاد آئے اور اللہ ہے, پھر وہاں پہ جانا چاہیے.
اللہ یاد آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے, عقیدہ صحیح ہو جائے, عمل صحیح, اور کیا چاہیے.
بالکل صحیح.
اور یہ نہیں ہو رہا تو پھر رسمی پیری مریدی سے کیا اصل چھوڑو یار, کیا بوجھ رہا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سائرہ لاہور سے لکھتی ہیں جی. سائرہ کہتی ہیں جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا. یہ کہتی ہیں کہ عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جس شیخ یا پیر صاحب کے پاس زیادہ کرامات ہوں گی وہی زیادہ پہنچے ہوئے ہوں گے. اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ کرامات کا ہونا کس حد تک ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ پہنچے ہوئے سے کیا مراد ہے.
اللہ پہلی بات یہ ہے کہ کرامت کیا ہے, غلطی یہاں ہو جاتی ہے.
صحیح.
حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس سے ایک افغانی آیا اور وہ دو سال رہا, نہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو نہ اس نے بتایا کیوں آیا. وہ نماز ان کے ساتھ پڑھتا, ذکر میں شامل ہو جاتا, لنگر سے کھانا کھاتا رہتا. دو سال کے بعد اس نے کہا حضرت میں جاتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, مرضی سے آئے ہو مرضی سے جانے, تو یہ تو بتاؤ آئے کیوں تھے, جا کیوں رہے ہو. اس نے کہا جی آیا تھا, سنا تھا کیا بڑے خدا رسیدہ ہیں پہنچے ہوئے ہیں.
صحیح.
پہنچے اسے مراد ہوتا ہے جو اللہ کا مقرب ہے.
بالکل صحیح.
لیکن دو سال رہا تو فرمایا جا کیوں رہے, تو کہنے لگے دو سال میں کوئی کرامت نہیں تھی.
اچھا
انہوں نے فرمایا تم دو سال رہے ہو اور ساری نمازیں میرے ساتھ پڑھی ہیں, دن رات اٹھنا بیٹھنا, مہمانوں کا آنا جانا ساتھ, اور تم عالم بھی لگتے ہو مجھے. جی میں عالم ہوں. آپ نے فرمایا دو سال میں میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟
اللہ
کہنے لگا نہیں. تو فرمایا کرامت کس کو کہتے ہیں؟
سبحان اللہ.
تم شوبدہ بازی کو کرامت سمجھتے کہ میں پھوک ماروں اور مکھیاں مر جائیں تو کرامت ہے, میں پھوک ماروں اور دیا روشن ہو جائے گا, یہ تو شوبدہ بازی. کرامت دین پر استقامت کا نام.
استقامت کا نام ہے. بالکل صحیح.
تب اس نے پھر معافی مانگی اور پھر بیعت کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ نے فرمایا دو سال بڑا عرصہ ہے, تم نے دو سال میں میرا کوئی کردار خلاف سنت دیکھا؟ کہنے لگا جی نے. فرمایا کرامت کس کو کہتے؟ سب سے بڑی کرامت ہے کہ دین کے پر استقامت,
حق پر قائم.
انبیاء علیہ السلام فرمائشی معجزے نہیں دکھا دیتے. قرآن میں کتنی دفعہ کافروں نے مطالبہ کیا, اللہ نے فرمایا میں تمہارا کو بندہ ہوں کہ جو تم کہو وہ دکھا دوں.
کیا بات,
اللہ کی اپنی مرضی, اس کی پسند جب چاہے. لیکن جہاں کفر اسلام کا مقابلہ آ گیا وہاں معجزہ ظاہر ہوا, کفر کو شکست دینے کے اسلام کی تائید کے.
سبحان اللہ,
چاند دو ٹکڑے ہوا تو کافروں کی شکست اور اسلام کی تائید کے لیے. معراج کا واقعہ حضور نے سنایا تو کفر کی شکست, کافروں کی تائید. بے شمار معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ اللہ کی بے شمار کرامت ہے. ہر کرامت وہ کرامت ہے جس کے ظہور سے باطل کو شکست ہوئی اور حق غالب.
سبحان اللہ,
سبحان. اس کے علاوہ شعبہ بازی ہے میرے بھائی, وہ تو غیر مسلم کو
بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ تو بڑی بڑی شعبہ بازی ہوتی ہے.
یعنی مہیل العقول کام کرنا, تو یہ تو مداری سب سے زیادہ تکڑا ہوتا ہے.
بالکل صحیح.
ہمارا ایک دوست ہے مداری, یہاں بچوں کو سالانہ جب ان کا ہوتا ہے نتیجہ تو یہاں پروگرام ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی ہزار سال آتا ہے. عجیب ایسے کاغذ طے کیے ہوتے ہیں, اس طرح کھولتا ہے تو سارے نوٹ ہوتے ہیں.
جی ہاں, اور اس میں سے کبوتر نکل آتے
ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ نوٹ اس کی یہاں ہوتے ہیں, یہ ہاتھ میں کاغذ ہوتے ہیں, اس کی یہ چابک دستی ہے کہ کاغذوں کو اس طرح اس بازو میں کہ یہاں سے نوٹ نکال لے. بندہ سمجھتا ہے وہی کاغذ نوٹ بن. یار کاغذ کے نوٹ صاف رکھتا ہوتا تو یہ مزار کے تماشے کرتا پھرتا.
صحیح بات.
تو یہ لوگ ان چیزوں کو کرامتے سمجھے, یہ کرامت نہیں ہوتی.
کرامت نہیں ہوتی. اور ان کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی میں ان کو مل گیا کہ پہنچے ہوئے کسے کہتے ہیں جو مقرب ہوتے ہیں,
خدا
کے بہت نزدیک ہوتے ہیں وہ پہنچے ہوئے لوگ, اصطلاح اس میں استعمال کی جاتی ہے.
ایک پہنچے ہوا اور بھی ہوتا ہے. یہاں چکوال میں ایک تھا تو ایک پہلے ہیرون آئی تھی, کیپسولوں میں ہوتی تھی شروع میں, اسے راکٹ کہتے تھے. تو یہاں ایک جھگی نشین تھا, اسے بڑا ولی مانتے تھے اور وہ راکٹ کھایا کرتا تھا. تو ایک دن اس کے دو مرید آئے تو ایک نے پاؤں دابنے شروع کیے تو دوسرے نے کہا نہ چھیڑ بھائی, منزلیں طے کر رہا ہے. وہ کہیں ایک ہی بجائے دو تین کپسول کھا گئے تو مر گیا رہا. تو دوسرے نے اکڑا ہوا دیکھا, وہ کہنے لگا بچے آج منزل نہیں طے کر رہے, آج پہنچے ہوئے.
پہنچے ہوئے, آج یہ پہنچ گئے.
ایک پہنچا ہوا, یہ بھی ہوتا,
یہ بھی ہوتا ہے. جب پہنچنا تھا پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے جو مکرم لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوتے. ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب. حضرت صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں, مسز وحید لاہور سے. یہ خیر یہ سوال تو نہیں ہے, انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے, کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, صحت دے اور یہ پروگرام جاری و ساری رہے. جی ضرور کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں. سوال ایک بڑا دلچسپ وسیم لاڑکانہ سے, بلکہ انہوں نے تو بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ جی مجھے جواب ضرور دیجیے گا. ہم دے رہے ہیں جی جواب آپ کو, آپ غور سے سنیے. حضرت صاحب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ مونچھیں رکھنا جائز ہے, حدیث سے ثابت کیجیے, اور اگر رکھنی ہے تو کتنی بڑی ہونی چاہیے.
مونچھوں کا معاملہ یہ, اس میں بہت سی ابہامات پیدا ہو گئے ہیں. مونچھیں رکھنا شرن منع نہیں ہے,
صحیح,
لیکن سنت یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک کم از کم آدھے لبوں تک انہیں تراشا جائے,
صحیح,
تاکہ کھانے پینے میں یا پانی پینے میں یا اس میں لگ. تو اگر ویسے یوں بھی کھڑی ہو تو نہیں ڈوبتی, لیکن یہ آدھی ترشوانہ سنت ہے.
صحیح.
اس کے بعد جو ہیں وہ رکھیں,
وہ جتنی مرضی بڑی رکھیں, وہ کوئی اس
بڑی رکھیں چھوٹی رکھیں,
بے شک مونچھوں سے ٹریکٹر کھینچے کوئی مسئلہ نہیں.
جب خسرو پرویز کو حضور کا گرامی نامہ پہنچا اور اس نے گرامی نامہ کی توہین کی, قاتل شہید کرا دیا, تو یمن میں اس کا گورنر ہوتا تھا, اس کو بازان اس کا نام تھا, اس نے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پیش کیا جائے.
صحیح.
اس نے گرفتاری کے لیے جس کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنے بندے ساتھ لے جاؤ گرفتار کر, اس کا نام فیروز تھا, ویلم قبیلے کا تھا, اسے فیروز ویلمی کہتے.
صحیح.
بازان کی بھی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور فیروز ویلمی کی بھی. تو وہ آیا تو حضور کی گرفتاری کے لیے تھا, خدمت عالی میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کروں, اور میرے گورنر نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر گرفتاری دے دیں تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں سفارش کروں گا کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے, لیکن یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ زندگی میں کبھی آپ جیل سے باہر آئیں.
صحیح.
اگر آپ گرفتاری نہیں دیں گے تو آپ پرویز کی طاقت, خسرو پرویز کی طاقت سے واقف ہیں, سارے عرب کو تاراج کر دیں گے, سارے ملک کی تباہی کا سبب آپ بنیں گے. تو آپ نے پہلا بار جو اسے دیکھا تو فرمایا تمہیں یہ مونچھیں کیوں رکھی ہیں, بڑی بڑی مونچھیں. اس نے کہا میرے رب کا, یعنی میرے حکمران کا یہ طریقہ. آپ نے میرے رب نے مجھے حکم, میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ مونچھیں تراشو.
صحیح.
ان اس نازک حالت میں بھی حضور نے پہلے اس طرف توجہ کی.
صحیح.
پھر اسے فرمایا کہ رات ٹھہرو, مجھے اپنے رب سے پوچھ لینا. جب صبح ہوئی وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خسرو پرویز رات قتل ہو گیا, اس کے بیٹے شرویا نے اسے قتل کر دیا, حکمران مر گیا, اس کا حکم مر گیا, اب نیا بادشاہ ہے, نئے بادشاہ سے نیا حکم لو, پھر دیکھیں.
سبحان اللہ.
آپ کو کیسے پتہ ہوگا میرے رب نے مجھے بتایا. وہ کہنے لگا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, یہ بات معمولی نہیں ہے, اگر ایسا نہ ہوا تو عرب کی زرزمین کو خسرو پرویز کی فوجیں تہ و بالا کر دیں. آپ جاؤ جا کر دیکھو. اس نے وقت تاریخ نوٹ کر لیا, واپس ہو گیا. جا کر بازان کو اس نے یہ بتایا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں, یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اوپر سے قاصد آ گیا کہ شیرویا کی حکومت قائم ہو گئی, خسرو پرویز قتل ہو گیا, چنانچہ اب آپ اس آدمی سے بھی تعرض نہ کریں جس کا حکم اس نے دیا تھا. تو یہ فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ اور بازان بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو مونچھوں کے معاملے میں اس قدر نزاکت ہے. اب رہی یہ بات کہ حضرات اس طرح سے کٹا دیتے ہیں علماء, تو سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب, معروف کتاب بنیت الطالبین میں فقہی جوابات بھی, انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے کٹانا مکروہ ہے.
صحیح.
یہ تشبہ بالنساء ہے, یعنی عورتوں جیسے ہوٹ بن جاتے.
صحیح.
تو مونچھیں کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے, اگر آپ چھوٹی بھی رکھتے ہیں تو مونچھوں کا نشان ضرور ہونا چاہیے.
صحیح.
بالکل اس طرح سے صاف کرنا مکروہ ہے.
صحیح.
بڑی جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں, یہ درمیان سے یہ نصف یہ کٹی ہونی چاہیے.
صحیح.
سائڈ پہ جتنی بڑی آپ,
جتنی مرضی بڑی آپ رکھ لیں, بڑا تفصیل سے جواب.
اور ہمت کریں داڑھی بھی رکھیں.
وسیم لاڑکانا, آپ کو بڑا اچھا جواب اور بڑا تفصیلی جواب مل گیا. حضرت جی ایک سوال ہے, وہ میں ضرور اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. محمد منیر ہے لاہور سے, وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی, کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی, کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی. ہم یہاں سے جاتے ہیں اور ہم جا کے پاک پتن شریف بہشتی دروازہ ہے اور اس دروازے سے میں ہم نے گزر جانا ہے اور ہم گزر جاتے ہیں تو بہشتی دروازے سے گزر گئے تو ہم جنت کے دروازے سے گزر گئے, تو باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں بزرگوں سے صادر بھی ہوتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ کوئی سند بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا یا کسی نے پیچھے سے صحیح لگا دیا.
یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بہشتی دروازے,
کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی
یہ سب ہے. تو
دوسری بات یہ ہے کہ دروازے کو اس نظر سے جس نظر سے یہ کہا جاتا ہے, اگر ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا وے آف لائف.
صحیح.
جس دروازے سے میں گزرا ہوں, جس انداز سے میں نے زندگی گزاری ہے,
صحیح,
جو عقیدہ میرا ہے, جو کردار میرا ہے, جو کوئی اپنا لے گا وہ بہشتی.
اچھا, یعنی کہ
آپ کا فرمانا ہے کہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ کبھی کہا ہوگا یا فرمایا ہوگا تو انہوں نے کسی اور انداز میں بات کی.
دروازے دو ہیں میرے بھائی, دو دروازے ہیں بندے کے سامنے.
صحیح,
ایک جنت کو کھلتا ہے ایک دوزخ کو کھلتا ہے.
صحیح,
دس از دا وے آف لائف.
لائف,
ہاؤ ڈو یو تھنک, ہاؤ ڈو یو بلیو, ہاؤ ڈو یو ایکٹ. آپ سوچتے کیا ہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں, یہ ایک دروازے سے آپ جا رہے ہیں.
بالکل صحیح.
اگر وہ ان حضرت جیسا ہے تو آپ جنت میں پہنچ جائیں.
صحیح, یعنی کہ حضرت صاحب کے کہنے کا جو مقصد تھا, جو مفہوم تھا, وہ یہ تھا کہ اگر تو زندگی میری طرح سے گزارا
ہے یار.
بالکل,
یعنی جس انداز سے میں نے
زندگی گزاری ہے
نا. نوح علیہ السلام بقول مفسرین کے دنیا میں 1400 سال تھے.
صحیح,
950 سال کے بعد تو طوفان آیا.
بالکل,
مفسرین لکھتے ہیں کہ بوقت رخصت دنیا سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا یار ایک دروازے سے آئے تھے, دوسرے سے.
صحیح,
تو دروازہ اس میں ہے.
بالکل صحیح.
دروازے سے مراد لکڑی کا فریم نہیں ہے.
بے شک,
دروازے سے مراد ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, عمل کس دروازے سے آپ جا رہے ہیں, کیا وے آف لائف ہے آپ کا.
اور یہ منیر صاحب کے لیے بڑا, یہ بہت ہی,
ورنہ اس چوکھٹ سے اگر مراد ہے تو آدھی جنت تو پولیس والے قابو کر جائیں گے. وہ سارا دن ادھر ادھر گزرتے ہی رہتے,
وہ کنٹرول کرنے کے بعد.
تقسیم ملک سے پہلے پولیس میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے, وہ بھی گزرتے تھے,
وہ بھی گزرتے تھے, اور پھر وہ بھی پھر جنت میں جائیں گے. منیر صاحب ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی دروازے سے گزر کے جنت ملے گی تو ایسا نہیں ہے. حضرت صاحب نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ بابا جی حضور کے مفہوم کو سمجھے, انہوں نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہوگا کہ ان کے لائف سٹائل کے اوپر انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری, اس طرح سے آپ زندگی گزارے تو پھر نماز بھی
اس میں کیا شبہ,
پھر ذکر بھی کرنا پڑے گا.
اور اگر آپ زندگی گزارے تو
سبحان اللہ, تو پھر وہ یقین جنت میں جائے گا. حضرت جی ایک اور سوال, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے کہ جی افتخار مغل ہے لاہور سے, یہ لکھتے ہیں کہ جی موت کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سوالات کب شروع ہوتے ہیں, اور جزا سزا کا عمل فوری شروع ہو جاتا ہے یا کہ روز محشر تک مؤخر کر دیا جاتا ہے؟
حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے احساس و شعور موت کے بعد بھی ہوتا ہے. قبر پر مٹی ڈال کر جب واپس ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ ان کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. جب لوگ ہٹتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں, سوال جواب شروع ہو جاتا ہے.
صحیح.
اب یہ برزخ جو ہے, یہ موت کے بعد قیامت تک کے جو ہے اسے برزخ کہتے ہیں. برزخ کا لفظی ترجمہ پردہ ہوتا ہے, یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان جو یہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں.
صحیح.
برزخ از اے ویٹنگ روم, آپ انتظار گاہ میں ہیں. دنیا میں جو کچھ کر کے آئے آپ اب انتظار گاہ میں ہیں, عذاب و ثواب قیامت کے بعد ہوگا.
اچھا,
لیکن برزخ میں کیا ہوتا ہے, ایوری باڈی ول بی ٹریٹڈ ایز ہی ہیز گاٹ فرام دا ورلڈ. جو کچھ دنیا سے کما کے لایا, اگر آپ ایک کلاس کے مسافر ہیں تو برزخ میں ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, ایک کلاس کی سہولتیں فیسلٹیز ہوں گی.
صحیح.
بی کلاس کے ہیں تو بی کلاس الاٹ ہو جائے گی, سی کے ہیں سی الاٹ ہو جائے گی. اگر آپ منکر کافر بے دین ہیں تو مجرم ہیں تو مجرموں میں جگہ ملے گی, حوالات میں چلے جائیں گے, دال چپاتی مجرموں والی ہوگی, پولیس کے تھپڑ ڈنڈے یہ وہ گالی گلوچ وہ مجرم.
یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کارنامہ آئے سارے جام دیے ہوئے ہیں دنیا میں, جب موت کے بعد برزخ میں جائے گا تو بھگتے گا.
ول بی ٹریٹڈ لائک دیٹ, یعنی وہ انتظار کا ہے. حقیقی عذاب تو قیامت کے بعد شروع ہوگا. لیکن اب دیکھیں نا, قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرعونی غرق ہوئے, اگرے کو فوج خلو نارا, غرق تو سمندر میں ہوئے, داخل آگ میں ہو گئے. اگرے کو فوج خلو نارا, دوسری جگہ آتا ہے انار و یو رضون علیہ غدم واشیہ, فرعون اور اس کے لوگوں پر صبح و شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے. لیکن یہ سارا برزخ میں نا, ابھی تو وہ برزخ میں
جی, ابھی جنت دوزخ میں نہیں ہے.
جب قیامت ہوگی تو جانے کیا ہوگا.
صحیح,
یہ تو انتظارگاہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ سزا نہیں ہے, یہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق سلوک ہو رہا ہے,
ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے.
یعنی برزخ میں جو عذاب و ثواب ہے یہ حق ہے نبی
کا, ہوگا یہ کتنی, یہ کوئی نہیں جانتا.
حضور کا ارشاد ہے القبر و روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران, قبر یا جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھ. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جیسا بندہ ہوتا ہے جو کما اس طرح برزخ میں اسے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اسے برزخ کا ثواب یا برزخ کا عذاب کہتے ہیں.
صحیح,
حقیقی عذاب یا حقیقی ثواب, جنہیں برزخ میں نعمتیں نصیب ہیں قیامت کو پتنی کتنی عظیم و شان ہے, اور جنہیں برزخ میں عذاب قیامت کو وہ کتنا بڑھ جائے گا, کیا ہوگا, تو یہ صورت ہے.
صحیح, یعنی کہ روزے محشر تو وہی ہے اور حساب کتاب کا دن تو وہی ہے.
دوزخ جنت کا داخلہ وہی ہوگا,
وہی ہوگا, لیکن وہ عذاب
جنت دوزخ برزخ میں ہے, یہ عارضی ہے اور یہ انتظار گاہیں ہیں. جس درجے کا بندہ ہے اس درجے کی انتظار گاہ.
سبحان اللہ. حضرت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور وقت پھر آپ نے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے.